بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. کی تفسیر کے درس جاری ہے، اور سورۃ البلد کی تفسیر ہم کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچے تھے، ارشادی باری تعالیٰ ہے، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبہ او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. شاب عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فلاقتحم العقبہ، اے الانسان الذي كان يقول اهلكت مالا لبدا، فلاقتحم العقبہ، وہ انسان جو کہا کرتا تھا دنیا میں اهلكت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو فلاقتحم العقبہ، اس جملے کا یا اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے، یعنی هل اقتحم العقبہ، والاقتحام هو التجاوز بمشقہ. اقتحام عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز کو پار کر دیتا ہے، تجاوز کرتے مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. والعقبہ هي الطريق في الجبل الوعر، والعقبہ جو ہے یہ پہاڑ کے اس راستے کو کہتے ہیں جس میں مشقت ہو، جس کو پار کرنا بہت مشکل ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سیدھے راستے نہیں ہوتے، راستے خود دیکھنے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، کہیں پر بڑے پتھر آ جاتے ہیں، کہیں پر زمین ہموار نہیں ہوتی، تو پاؤں پھسلنے کو گرنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاقتحم العقبہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا شک ان اقتحام هذه العقبۃ شاق علی النفوس، ایسی عقبت اور گھاٹی جو ہوتی ہے اسے پار کرنے کے لیے، یہ معاملہ جو ہے نفوس پر، لوگوں پر بہت شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لا يتجاوزه او لا يقوم به الا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة، تو اس عقبہ کو صرف وہی پار کر سکتا ہے جس کی نیت سچی ہو، جو حقیقتاً اس عقبہ کو پار کرنا چاہتا ہے. اگر ارادے صحیح ہوں، نیت سچی ہو، اور اس کے ساتھ جد و جہد بھی ہو، تب تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراک ما العقبہ، تو کیا جانے عقبہ ہوتی کیا ہے، اب کس چیز کو پار کرنا ہے جس میں اتنی بہت زیادہ مشقت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا الاستفهام للتشویق والتفخیم، یہ سوال جو کیا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی تفخیم اور تعظیم اس سے مراد ہے، شوق پیدا ہو کہ وہ چیز کیا ہے اور اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. یعنی ما الذی علمک شأن هذه العقبہ، یعنی تجھے کیا خبر، کس نے بتایا ہے اس عقبہ کے بارے میں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے التي قال الله عنها فلاقتحم العقبة بینها الله في قوله، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، فک رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا الى آخر الآيات. فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدأ محذوف، فک رقبة شخص فرماتے ہیں، اب جواب یہ عقبہ یہ چیز ہے، اب یہ چیزیں پار کرنی ہیں جو نفوس پر بہت مشکل ہوتی ہے، مشقت محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلے فک رقبة، گردن آزاد کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ شخص فرماتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے. شخص فرماتے ہیں یہ خبر، یہ جملہ خبر ہے، تو مبتدا کہاں ہے؟ لمبتدا محذوف، مبتدا اس کا محذوف ہے، والتقدیر اور جو مبتدا محذوف ہے اس کی تقدیر یہ ہے، ہی فک رقبۃ، بات عقبہ کے بارے میں ہے، العقبۃ ہی فک رقبۃ، ہی جو ہے یہ وہ مبتدا جو محذوف ہے. تو جواب فوراً آیا ہے فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، ہی کا لفظ نہیں ہے، فوراً فک رقبۃ خبر بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفک الرقبۃ له معنیان، فک رقبہ گردن کا آزاد کرنے کے دو معنی ہیں. المعنی الاول، پہلا معنی فکها من الرق، غلامی سے آزاد کرنا، بحيث يعتق الانسان او يعتق الانسان العبيد، کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس غلام ہے وہ ان کو آزاد کر دیتا ہے. العبید المملوکین سواء كانوا في ملكه فيعتقهم، اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود مالک ہے ان کو وہ آزاد کر لیتا ہے، او كان في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم، یا کسی اور کی ملکیت میں ہیں، کسی اور کے غلام ہیں، بس انہیں وہ خرید لیتا ہے پھر انہیں آزاد کر دیتا ہے خریدنے کے بعد. سلام اللہ جزاک اللہ خیر. یہ پہلا معنی فک رقبۃ کا، کہ غلام کو آزاد کرنا. والمعنی الثانی، دوسرا معنی فک رقبۃ من الاسر، کوئی شخص اسیر ہے، اسے جنگی قیدی بنا دیا گیا ہے، اب اسے اس قید سے چھڑانے کو بھی فک رقبۃ کہا گیا ہے. فإن كان فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، اور فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، تو جو خیر کی اعمال ہیں ان میں سے، جو افضل اعمال ہیں ان میں سے، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی فضیلت والا عمل ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی قیدی کو آزاد کر لے. والأسير، شیخ صاحب فرماتے ہیں والأسير ربما لا يفكه العدو الا بفدية مالية، وہ جو جنگی قیدی بنا دیا گیا ہے یا جس کو جنگی قیدی جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران سے قید کیا گیا ہو، یہ ممکن ہے کہ دشمن جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ، یا اسے آزاد نہیں کر جب تک اسے بھاری مال جو ہے یا اسے پیسہ نہ دیا جائے اسے فدیہ کے لیے. ربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة، اور بعض اوقات یہ فدیہ جو ہوتا ہے، جو رینسم کے لیے مال پیسہ جو ہے دشمن مقرر کر دیتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. لا يقتحمها الا من كان عنده ايمان بالله عز وجل من يخلف عليه ما انفق، اور یہ بھاری رقم جو ہے صرف وہی دے سکتا ہے جس کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان پیسوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا جو اس نے اس جنگ قیدی کی آزادی کے لیے پیسہ صرف کیا ہے. وَيُثِيبَهُ عَلَى مَا تَصَدَّقَ، اور اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو پہلی بات یہ ہے، بات پیسے کی ہو رہے تھے نا، اہلک تم مالا لبدا، کیا تم نے کبھی اس معاملے میں مال کو خرچ کیا ہے؟ یہ علیکم السلام خلو، یہ دعویٰ کرنا کہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں، پیسہ بہت زیادہ لگاتا ہوں، اور اس پر بعض لوگ بڑے فخر کرتے ہیں، میں نے بڑے کام کیے، میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، فلاقتحم العقبہ، کبھی گھاٹے کو بھی پار کیے، کبھی مشکل راستہ بھی پار کیے کبھی زندگی میں، وما ادراك ما العقبہ فک رقبہ. تو پہلی بات یہ ہے گردن آزاد کرنا. آج غلامی تو نہیں ہے کیونکہ جہاد نہیں ہے. غلامی اور جہاد جو ہے الرق والجہاد دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاد جو شرعی جہاد ہے وہ میسر فرمائے امت کے لیے اور قرآن سنت کی روشنی میں اور منہج السلف کے مطابق جو ہے جہاد پھر سے امت میں زندہ ہو تاکہ پھر سے امت کو جو کھوئی ہوئی عزت ہے اور کھوئی ہوئی جو کرامت ہے وہ پھر سے اللہ کے فضل و کرم سے واپس مل سکے. اور یہ ممکن اس وقت تک جب تک کہ امت تیار نہیں ہوتی. یعنی علامہ البانی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ خلافت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں جہاد کے نعرے لگاتے ہیں بہت ساری تنظیمیں بنی ہوں آج تم انہوں نے کیا کیا ہے. فرماتے ہیں ان کی جو باتیں جو نعرے ہیں جو ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال یا یعنی سو سال کے قریب بعض تنظیموں کو ہو چکا ہے سوائے صابن کی ببل جس صابن کے ببل ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے فقاعت الصابون جسے کہتے ہیں شیخ صاحب اس کے سوا کچھ کیا بھی نہیں کیا کیا ہے. بلکہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کل جو فساد ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ جو دہشت گردی عام ہوئی ہے یعنی اس کی جو تسلسل کہاں جا کے ملتا ہے سرح سے جا کے ملتا ہے یا خوارج سے جا کے ملتا ہے. تو منہج الخوارج میں سے ہے یہ الغرض. تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو نافذ کرنا تو پہلے اپنے اندر نافذ کرنا پڑے گا. یہ قاعدہ ہے. جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے نفس کے اندر اپنے یعنی چھوٹے سے قد کے اندر جسم میں نافذ نہیں کرتا اللہ کی زمین پر کیا نافذ کرے گا اللہ کی شریعت کا. تو اس لیے انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہتے اس کے لیے دو حملے کام کرنے ہیں التصفیہ والتربیہ. امت میں تصفیہ کرنا ہے بدعقیدگی کو یعنی پہلے جو شریعت کا جو علم موجود ہے تصفیہ تربیہ کسی پر قائم علم اور عمل پہ مسلمان الذین آمنوا عملوا الصالحات. تو علم اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں عزت پانے کے لیے. تو علم جیسا فرماتے التصفیہ علم میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر دی گئی ہیں اہل کفر سے اہل بدعت سے. تو جو علم آج موجود ہے اس میں کافی ناپاکیاں ہیں. تو علم کو اس ناپاک شریعت کے علم کو اس ناپاکی سے پاک کرنا ہے بدعقیدگی سے پاک کرنا ہے ضعیف اور مکڑ احادیث سے پاک کرنا ہے ہر باطل منہج سے پاک کرنا ہے. جب علم پاک ہو جائے اب اس علم کے مطابق جو پاک ہو جائے اس پہ تربیت کرنی ہے امت کی. عمل تو کرنا ہے لیکن صرف عمل کرنا ہے یا صحیح عمل کرنا ہے. ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے مریض صرف آپریشن کرتا ہے صحیح آپریشن کرتا ہے. اگر صرف آپریشن کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا فرق ہے دونوں میں نا صحیح عمل کرنے میں اور صرف عمل کرنے میں. تو اللہ تعالی ہم سے صرف عمل کا مطالبہ نہیں فرمایا کہ مومن تو عمل کر بس نہیں. عمل الصالحات صالحات کیوں جڑا ہوا ہے عمل کے ساتھ کبھی سوچا ہے؟ عمل وہی مقصود ہے جو صالح ہو اور صالح وہی ہوتا ہے جس کو دو شرطیں ہیں الاخلاص اللہ تعالی واتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغرض. تو سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے ہر اس شخص کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بہت سارا مال اس نے صرف کیا ہے ہر مومن کے لیے بھی یعنی صرف اس کے لیے نہیں جو صرف یہ دعویٰ کرتا ہے اور حقیقت اپنا مال ضائع کر دیتا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہمارے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کا جو صحیح ذرائع ہیں وہ ذرا دیکھ لو. ان میں سے ان چیزوں کا ذکر بھی ہے فکاک الاسیر اور دو چیزیں ہیں فک رقبہ میں. ایک تو گردن آزاد کرنا غلام کی غلامی سے اور دوسرا جو ہے آج غلامی نہیں لیکن ایسے جنگی قیدی موجود ہیں جو مومن ہیں متبع سنت ہیں دہشت گرد نہیں. دہشت گردوں کو نہیں اور کہ دہشت گرد کو آزاد کرنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بات خوارج کی منہ جو خوارج والوں کی نہیں ہو رہے بات ہو رہی کہ مسلمان ہے واحد متبع سنت ہے اسے منہج پر قائم ہے جہاد ہوا ہے اور پھر اسے جنگ قیدی بنا دیا گیا ہے. کوئی مسلمان اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں پیسہ دے کر اگر بھاری رقم بھی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے اور اسے آزاد کر دیتا ہے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. او سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا للتنویع یعنی وہ اما اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا تو یہ کرے فک رقبہ، یا یہ بھی دوسرا کام ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا دوسرا بھی اچھا کام ہے کرنے کے لیے، وہ کیا ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دوسرا بھی اچھا کام ہے، تو تنویع کے لیے ہے، یہ ایک قسم نوع ہے. اب دوسری قسم بھی ہے اس خیر عمل کے لیے، اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، مسغبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اے ذی مجاعۃ شدیدۃ، شدید بھوک کی حالت میں، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں میں قحط کی وجہ سے شدید بھوک پھیل جائے، اما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، یا تو جو محصول ہے پھلوں کا اور اناج کا یا کاشتکاری کا جو کرتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے، واما لامراض فی اجسامهم، یاکل انسان ولا یشبع، یا ان کے جسم میں کچھ ایسی بیماری ہے کہ انسان کھاتا ہے لیکن اسے پیٹ بھرتا ہی نہیں، بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں تو بھوک اس کو ہمیشہ رہتی ہے، چاہے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے یا اس کے اندر کوئی بیماری جس کی وجہ سے اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے وہذا قد وقع فی من اسمع عنه فی البلاد النجدیتی ربما فی غیر هذا ایضا. شیخ صاحب فرماتے ہم نے سنا ہے کہ نجد کے علاقے میں ایسی بیماری کسی وقت میں آئی تھی، اور شاید یہ اس علاقے کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ممکن ہو، ان الناس یاکلون ولا یشبعون، کہ لوگ کھاتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھوک نہیں مٹتی تھی. یاکل الواحد ما اکل العشرۃ ولا یشبع، ایک شخص دس لوگوں کا کھانا کھا جاتا تھا لیکن پھر بھی پیٹ اس کا نہیں بھرتا تھا. ویموتون من الجوع فی الاسواق، یہاں تک کہ وہ بازاروں میں بھوک کی وجہ سے مر بھی جاتے تھے. وتساقطون فی الاسواق من الجوع، اور وہ بھوک کی وجہ سے بازاروں میں گر پڑتے تھے. هذا من المساغب، یہ انہی مساغب میں سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغب، مسغب یعنی شدید بھوک، چاہے وہ کھانے پہ قلت کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، ایک شخص بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیتے ہو، اس پر پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، تو یہ پیسہ جو صرف ہوا ہے، کیونکہ پیسہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر العقبہ سے دوسری مثال پیسے کے تعلق سے آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس آیت میں جو پہلے آیا ہے کہ اس نے فخر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال ہی خرچ کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مال نفس کو بہت پسند ہے، انسان جلدی سے مال دینا نہیں چاہتا، تو اس سے مشقت انسان محسوس کر جب کسی کو اللہ کے نام پہ پیسہ دیتا ہے، جب یہ رقم بھاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی مشقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں او قلۃ المحصول بحيث لا تثمر الاشجار، یا دوسری وجہ جو عام ہے جو بیماری کے علاوہ، کہ محصول کتنی قلت ہو جاتی ہے کہ درختوں میں کوئی پھل باقی نہیں رہتا یا کوئی اناج باقی نہیں رہتا. ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة، اور زمین بنجر ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو پودے ہیں اور جو درخت ہیں وہ پھل نہیں دیتے، یا اس میں جو اناج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اگتا ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے فیقل الحاصل وتحصل مسغبہ، تو محصول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور مسغبہ اس کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے. ویموت الناس جوعا، اور لوگ بھوک وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ربما يهاجرون عن بلادهم، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے اپنے وطن کو یا گھروں کو یا شہر کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور بھی ہے اگلا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او مسکینا ذا متر یتیما ذا مقربہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اطعام جو ہے دینا ہے، کس کو دینا؟ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. شیخ فرماتے ہیں یتیما، الیتیم هو من مات ابوه قبل ان يبلغ سواء كان ذكرا ام انثى، یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، چاہے نر ہو یا مادہ ہو. ایک لڑکا یا لڑکی ہے وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اسے کہتے ہیں یتیم. یعنی جب بالغ بن جاتا ہے پھر یتیم باقی رہتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. یہ تعریف ہے یتیم کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یہ یتیم ہے، یہ بیچارہ 30 سال والے بھی یتیم ہوتا ہے، 50 سال وہ یتیم ہوتے ہیں. ہم وہ کہنے چاہیے کہ فقیر ہے کچھ دینا چاہیے, تو فقیر جگہ وہ یتیم کہہ دیتے ہیں, بھائی زیادہ حقدار ہے میرے بھائی. بلوغ کے بعد کوئی یتیم باقی نہیں رہتا, کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے, کمائی کے قابل ہو جاتا ہے. اسے یتیم کہہ کے کر اسے مزید کمزور کر دیتے ہیں, وہ پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ, تو اس لیے 20 سال میں پہنچ جاتا ہے یار, یتیم ہے بیچارہ, تو عادی ہو جاتا ہے باہر سے کھانے کا, لوگ ترس کھائیں گے اس پہ, یتیم ہے اور اس کو باہر سے ملتا رہے گا, اور وہ کبھی پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو یتیم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے, اچھی طرح میں اس لیے بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کا کیا فرق پڑے, یتیم کی ایج بتائی کرنے کا کیا فائدہ. یہ فائدہ ہے, جب یتیم کی بات ہو تو پتہ چلے یتیم ہوتا کیا ہے. انسانوں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ مر جائے اس کے بلوغ سے پہلے. جانور یتیم کون ہوتا ہے؟ جانور یتیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانور یتیم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہوتے یتیم, باقی خاموش ہیں. نہیں, یتیم ہوتے جانور کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یتیم؟ کس جانور یتیم کہتے ہیں؟ جس کی ماں مر جائے. جی, جانور کی ماں مرتی یتیم ہوتا ہے. اچھا, پرندہ کب یتیم ہوتا ہے؟ جب دونوں مر جاتے ہیں. بارک اللہ فیک. ایک علمی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, انسان یتیم کب ہے؟ جب اس کا باپ مر جاتا ہے بلوغ کی حد تک. جانور جب اس کی ماں مر جائے, جب تک کہ وہ خود کھانے کے قابل نہیں ہوتا. پرندہ یتیم کب؟ جب دونوں ماں باپ اس کے مر جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں, جب تک کہ وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا. ایسا فرماتے ہیں, فَإِن بَلَغَ فَإِنْهُ لَا يَكُونُ يَتِيمًا, جب بالغ ہو جائے تو پھر یتیم باقی نہیں رہتا وہ. لأنه بلغ وانفصل, کیونکہ بالغ ہو گیا اور وہ الگ ہو گیا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَإِنْهُ لَا يَكُونُ يَتِيمًا, اگر ماں مر جاتی ہے انسان کو یتیم نہیں رہتا, یتیم نہیں ہوتا. خلاف لما يظن بعض العامة, یہ بات اس کی مخالف ہے جیسے کہ بعض عام لوگ سمجھتے ہیں. ان اليتيم من ماتت امه هذا ليس بصحيح, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم ہو جس کی ماں مر جائے, وہ یہ بات درست نہیں, غلط ہے. فاليتيم من مات ابوه, یتیم وہ جس کا باپ مر جاتا ہے. لانه اذا مات ابوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له, کیونکہ جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو پھر رزق حاصل کرنے کا اس کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے, کوئی اس کو رزق حاصل کر کے دینے والا باقی نہیں رہتا. وقول ذا مقربۃ, یتیما ذا مقربۃ, شیخ صاحب فرماتے ہیں ذا قرابۃ من الانسان, یتیم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو زیادہ حق رکھتا ہے. ہم کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں, بھوکے کو کھانا کھلانا, ہر مسکین فقیر کو کھلا سکتے آپ, لیکن اس کی ترتیب ہے شرعاً, پہلے حق کس کا ہے؟ رشتہ دار وہ, بات یتیم کی آئی ہے. سبحان اللہ, یتیمن ذا مقربا, یتیم بھی ہو اور رشتہ دار قریب رشتہ دار بھی ہو. لأنه اذا كان يتيما كان له حظ من الاكرام والصدقات, کیونکہ اگر وہ یتیم ہے تو اس کا پھر حصہ ہوتا ہے کہ اس پر سخاوت کی جائے اور صدقات دی جائیں. وان كان قريبا ازداد حظه من ذلك, اگر وہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے. لأنه يكون واجب الصله, کیونکہ اس کے ساتھ صلہ رحمی واجب ہوتی ہے. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابه, جس کے اندر یہ دو وصف پائے جائیں, یتیمی اور قرابت داری, فان الانفاق عليه من اقتحام العقبه, تو اس پر نفقہ جو ہے, پر صدقہ جو ہے, اور اس کو پیسہ دینا جو ہے, یہ اقتحام العقبہ میں سے ہے. کہ جیسا کہ اس نے مشقت والا کام کیا ہو اور گھاٹے کو پار کیا ہو. اذا كان ذلك في يوم ذي مسغبه, خصوصی طور پہ جب یہ معاملہ اس دن ہو جب بھوک عام ہو جائے, یعنی اگر یہ یتیم ہے, رشتہ دار ہے اور بھوکا ہے, قحط سالے کی وجہ ہے یا غربت ہے یا فقر ہے, قلت محصول ہے, کوئی وجہ بھی ہے, تو اس کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اقتحام العقبہ میں سے ہے. اچھا, پھر او مسکینا ذا متربہ, یعنی شیخ صاحب فرماتے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ مسکینا ذا متربہ, دو ہے, مسکین بھی متربہ بھی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ المسکین, شیخ صاحب فرماتے هو الذي لا يجد قوته وقوت عياله، وہ ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کا قوت نہیں پاتا. قوت کہتے ہیں ایک وقت یا ایک دن کے کھانے کو، قوت ایک وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ انتظار میں کوئی اسے باہر سے جا کے کھانا دے گا. قوت الیوم بھی کہتے ہیں، پورے دن کا اس کے پاس کھانا نہیں ہے. والمتربہ، والمتربہ تو مکان التراب، مٹی، مطلب مٹی سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں. والمعنى انه مسكين ليس بيده شيء الا التراب، یعنی اتنا مسکین ہے کہ سوائے مٹی کو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ومعلوم انه اذا قيل ان الرجل ليس عنده الا التراب، وہ یہ بات معلوم ہے جب کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے پاس مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فالمعنى انه فقير جدا ليس عنده طعام، تو مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ فقیر، اس کے پاس کچھ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. وليس عنده كساء، نہ اس کے پاس کچھ پہننے کو لے کپڑے وغیرہ. وليس عنده مال، اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے. فهو مسكين ذو متربه، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسکین ہے، ذو متربه سے مٹی والا، یعنی اس کے سوا مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ ایک اور بھی فائدہ ملتا ہے جیسے ہم نے کل کے درس میں بیان کیا ہے، مسکینن اور مسکین اور فقیر. تو مسکین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فقیر مراد ہے، کیونکہ فقیر مسکین سے زیادہ مسکین ہوتا ہے. لیکن لفظ مسکین کا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. یہاں پر افترق یا اجتمع ہے؟ افترق الگ سے، مسکین کا ذکر ہے، فقیر کا ذکر نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ دونوں معنی مراد ہیں، اور خصوص یہاں پر فقیر مراد ہے، مسکین مراد نہیں ہے. کیونکہ مسکین پاس کچھ ہوتا تو ہے، یہ ذو متربہ، متربہ سے کیا مراد ہے؟ مٹی، کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں، یہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ فقیر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ارشاد باری تعالی، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني ثم هو بعد ذلك ليس محسنا الى اليتامى والمساكين فقط، یعنی جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے، نہ تو اس نے گھاٹی پار کی ہے، نہ تو اس نے گردن آزاد کی ہے، نہ اس نے یتیم جو قرابہ دار اس کو کھانا کھلایا ہے، نہ اس نے مٹی والے مسکین کو جس کے ہاتھ میں مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ تو اس کو کھانا کھلایا ہے، نہ اس پر کوئی مال صرف کیا ہے. یہاں تک نہیں، آگے اور بھی مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ خیر عمل کیا نہیں، نہ اس کو توفیق ملی خیر عمل کی. اصل بات کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم هو بعد ذلك ليس محسن اليتامى والمساكين فقط، يعني اس بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ احسان نہیں کرتا یتیموں پر اور مسکینوں پر، بل ہوا یعنی جو احسان کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو احسان نہیں کرتا صرف دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں، اس لیے وہ اس خیر کے لیے اس کے توفیق نہیں دی گئی. بل ہوا ذو ایمان، یہ ایمان والا ہے. تو اصل بات ایمان کی ہے، ایمان ہے تو پھر احسان بھی ہے. ایمان ہے تو احسان کہاں سے آیا؟ اب جو احسان نہیں کرتے فقراء پر، مساکین پر، یتیموں پر، اصل خلل کہاں پہ ہے؟ ایمان میں خلل ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے احسان میں کمزوری ہو جاتی ہے، یہ احسان ہوتا ہی نہیں ہے. بل هو ذو ایمان، تو ایمان والا ہے اس لیے وہ احسان بھی کرتا ہے. آمن بکل ما یجب الایمان به، ہمیشہ یاد رکھیں الذین آمنوا میں ایمان سے جو مراد ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے بڑا پیارا قول اکثر ذکر کیا کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آمن بکل ما یجب الایمان به، ہر وہ چیز پر ایمان لایا ہے، یا ہر اسی پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں، الذین آمنوا، جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے. وقد بین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی یجب الایمان به، کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا ہے کہ کس چیز پر ایمان لانا واجب ہے. فقال حين سأله جبريل عن الإيمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، وملائکته اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه اور اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر، ورسله اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الاخر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر ایمان، والقدر خیر و شر، اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. وقوله وتواصوا بالصبر، یہ تو تھا الذين آمنوا کے تعلق سے. وتواصوا بالصبر اي اوصى بعضهم اوصى بعضهم بعضا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے رہے صبر کرنے کی. والصبر ثلاثة انواع، تواصل وصیت کرنی ہے، تفاعل ہے، دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. تو ایک دوسرے وصیت کرتے رہے صبر کرنے کی. الذين آمنوا، ایمان پر قائم کیسے رہے، احسان کیسے کرتے رہے، کیونکہ اس کے لیے صبر لازمی ہے نا. تو صبر کہاں سے آیا؟ تواصل سے، ایک دوسرے کو بار بار یاد دہانی، نصیحت اور وصیت کرتے رہے. والصبر ثلاثة انواع، صبر کی تین قسمیں ہیں. صبر على طاعة الله، پہلے قسم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر، طاعت پر صبر کرنا. وصبر على معصية الله، دوسری قسم صبر کی اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرنا. وصبر على اقدار الله المؤلمة، اور اللہ تعالیٰ کی جو دردناک تقدیریں ہیں، جو مصیبتیں، ان پر صبر کرنا. فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه انواع، تو یہ مومن جو ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو احسان کرنے والے ہیں، جنہوں نے گھاٹے کو پار کیا ہے، تو سب سے پہلے ایمان والے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے ہیں صبر کی، بس وہ صبر کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہیں. ان تینوں صبر کی قسموں پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ وصیت کرتے رہتے ہیں. الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على اقدار الله المؤلمة، ان تینوں کا. وقد اجتمعت هذه الانواع الثلاثة، وہ تینوں قسمیں جو جمع ہو گئی ہیں، فی رسل علیہ الصلاة والسلام واتباعهم، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر تینوں قسم کی جو صبر ہے یہ جمع ہوئے ہیں، اور رسولوں کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان میں یہ جمع ہوئی ہیں. فہا هو الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت میں، صابر علی طاعۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر صبر کرتے رہے، یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، ویدعو الی اللہ، دعوۃ تبلیغ بھی کرتے رہے، ویؤذى ویعتدى علیہ بالضرب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے جاتے ہیں، اور حملہ کیا گیا اور مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. حتی ہم مشرکون بقتلہ، یہاں تک کہ مشرکوں نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی، وہو مع ذلک صابر محتسب، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صبر کرتے رہے، اور اب اس صبر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے رہے. وہو ایضا صابر عن معصیۃ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی معصیت سے صبر کرتے تھے، قریب نہیں آتے تھے. لا يمكن ان يغدر باحد، کبھی کسی سے غداری نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی. دشمن ہے، دھوکہ دے سکتے تھے، لیکن ہرگز نہیں. وہ مارتے تھے، پیٹتے تھے، صبر کرتے رہے، کیونکہ دھوکہ دینا حرام ہے، غدر کرنا حرام ہے. ولا ان يكذب احدا، نہ کسی کو اور نہ ہی جھوٹ سے کام لیا. ولا ان يخون احدا، اور نہ ہی کبھی خیانت کی ہے. وهو ايضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، متقی رہے جتنا کہ ان کے اندر استطاعت تھی. كذلك صابر على اقدار الله، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ہیں اس پر بھی صبر کرتے رہے. کم اوذی فی اللہ عز و جل من اجل طاعته، کتنی تکلیفیں پہنچائیں گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے. الیست قریش قد آذوه حتی اذا رأوه ساجدا تحت الكعبۃ امروا من یأتی بسل ناقۃ فیضعه علی ظهره وهو ساجد علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی مشرکوں کی اذیت اور تکلیف یہاں تک پہنچی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے جو ہیں سجدے میں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور مشرکین نے اس شخص کو کہا کہ جو اونٹ کی جو گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک و کندھے مبارک پر رکھ دیا جائے اس گندگی کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. یعنی یہ بھی اذیت میں سے. وہ صابر فی ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے ان سب چیزوں میں. الصبر على طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، والصبر على اقدار اللہ سبحانہ وتعالی المؤلمہ. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تینوں قسم کے صبر آپ کو نظر آتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ان کی زندگی بھی ایسی گزری ہے. پھر شیخ صاحب دوسری مثال دیتے ہیں، وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یوسف علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیں، صبر على اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرتے رہے. فقد القی فی البئر فی غیابت الجب، کنویں میں پھینکا گیا، صبر کرتے رہے. وہ اوذی فی اللہ بالسجن، اور جیل میں قید کیا گیا اللہ کے لیے، تب بھی صبر کرتے رہے. ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به، اس کے باوجود جتنی مشقتیں یا مصیبتیں ہیں ان کا سامنا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اجر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے رہے یقین کے ساتھ. نہ تو اس میں تضجر تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی اعتراض تھا اس تقدیر پر. ولم ينكر ما وقع به، اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا جو مقدر میں لکھا تھا اس کا انکار بھی نہیں کیا. وقوله تواصوا بالمرحمة، اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ دوسرے کو وصیت کرتے مرحمہ کی، ای اوصى بعضهم بعضا ان يرحم الاخر، کہ ایک دوسرے پر رحم بھی کریں. تواصوا بالصبر، صبر سے ان کو فائدہ ہے، وتواصوا بالمرحمة، رحمت سے ان کو بھی دوسروں کو بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. ورحمة الانسان للمخلوقات تكون، اور رحم کرنا دوسروں پر اس میں جانور بھی شامل، تكون في البهائم وتكون في الناطق، تو بہائم وہ جانور جو ہیں ان پر بھی، وتكون في الناطق اور وہ جو بولنے والے ہیں یعنی انسان جو ہیں ان پر بھی رحم کرنا ہے. فهو يرحم آباءه وأمهاته وأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، تو بس وہ رحم کرتا رہتا ہے اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنے باپ یعنی باپ آبا سے مراد باپ کی جمع ہے، اب کی جمع ہے. اسے کیا مراد ہے؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پھر پردادا ہے، اور امہات جمع ہے، ماں اور پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں امہات. وہ ابنا ہو اپنے بیٹے پر رحم کرتا رہتا ہے، وہ بناتا ہو اپنی بیٹوں پر رحم کرتا رہتا ہے، وہ اخوان ہو اپنے بھائیوں پر رحم کرتا رہتا ہے، وہ اخوات ہو اپنی بہنوں پر رحم کرتا رہتا ہے، وہ امام ہو چاچوں پر، وہ امات ہو پھوپھیوں پر، وہ ہاکہ، اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، الاقرب فالاقرب، سب پہ وہ رحم کرتا رہتا ہے. وہ ارحم کذلک سائر البشر، اسی طریقے سے سارے لوگوں پر، ہر انسان پر رحم کرتا رہتا ہے. وہ ایضا یرحم الحیوان البہیمہ، وہ اپنے جو جانور ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے. فی رحم ناقتہ ہو اپنی اونٹنی کو، اپنی اونٹنی پر رحم کرتا رہتا ہے. وہ فرسہ ہو گھوڑے پر بھی رحم کرتا ہے. وہ حمارہ ہو گدھے پر بھی رحم کرتا رہتا ہے. وہ بقرہ ہو شاہتہ ہو اور اپنی گائے بھینس وغیرہ یا بکری جو ہے جو بھی جانور پالتا ہے اپنے گھر میں یا سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، سب پہ رحم کرتا رہتا ہے. وغیرہ ذلک، اور اس کے علاوہ. وقد قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. یہ قاعدہ ہے میرے بھائیو، جو رحم کرنے نہیں جانتے، دوسرے پر رحم نہیں کرتے، وہ اللہ کی رحمت مستحق نہیں ہوتے، اور رحم کے سب سے زیادہ حقدار اپنے والدین ہوتے ہیں. بعض لوگ رحم تو کرتے ہیں، جانور پر بھی کرتے ہیں. یعنی جب دیکھنے، اگر ایمان نہ ہو تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں مغربی زندگی کو دیکھ لیں آپ، وہاں پر جانور پالتے ہیں، کتے بلیاں پالتے ہیں، والدین سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو ان کو، دیکھو جانوروں سے کیسے پیش آتے ہیں، جانوروں پر کیسے رحم کرتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جانوروں پر کیسے رحم کرنا ہے. اللہ بندے ہمارے دین میں جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں نا, وہاں سے لے کے سب سے ادنا درجے تک رحم کرنے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے. تم ہمیں کیا سکھاؤ گے؟ سیکھنا تو خود سیکھو کہ جس کا حق ہے رحم کرنے کا, ان کو تو گھر سے نکالا ہوا ہے, یا ان کو تمہارے گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. حکومتوں نے خود اہتمام کیا ہے اور ان کے لیے خاص گھر بنائے جہاں پر وہ موت کا انتظار کرتے رہتے کہ مرنا کب ہے, زندگی سے کب چھٹکارا ملے گا انہیں. یہ اسے رحم کہتے ہیں. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کتے بلی پر رحم کرنا ہے, اسے کھانا بھی کھلانا ہے, اسے صفائی بھی کرنی ہے, گندگی بھی کتوں کو صاف کرتے ہیں, لیکن والدین کا حق کوئی باقی نہیں رہتا. اسے رحم نہیں کرتے کہتے, یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. الغرض تو جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے, آسمان والوں اس پر رحم کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی نے روایت کی اور صحیح حدیث ہے. اولئک الموصوفون بهذه الصفات, جن کی صفت بیان کی گئی, گھاٹے بھی پار کر چکے ہیں, اہل ایمان بھی ہیں, تواصل بالصبر کرتے ہیں, برہمی کرتے ہیں, یہ ہیں کون؟ اصحاب المیمنہ, اے اصحاب الیمین. اصحاب المیمنہ ہیں, یہ دہنے ہاتھ والے لوگ ہیں. الذین یؤتون کتابہم یوم القیامۃ بایمانہم, جن کو قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. بس اس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جاتا ہے تو اس کا حساب یسیر ہوگا, آسانی سے حساب ہوگا. وینقلب الی اہلہ مسرورا, اور واپس اپنے اہل کی طرف جائے گا خوشی کی حالت میں, جنت میں. ثم قال عز وجل, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین کفروا بآیاتنا, اب دوسری طرف دیکھیں, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اے جحدوا بها, آیتوں کو جھٹلایا ہے, ہم اصحاب المشأمہ. ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں, ہم الضمیر هنا جاء للتوکید, ہم اصحاب المشأمہ جو ہے, یہ ہم کا لفظ جو ہے یہاں پہ, یہ ضمیر ہے اور یہ تأکید کے لیے یہاں پہ بیان کیا گیا. ولو قیل فی غیر القرآن, القرآن کے علاوہ یہ کہا جاتا, والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ لصح, تو یہ جملہ درست ہے, ہم کے بغیر بھی جملہ درست ہے. قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا تو قرآن میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی, تو اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید کے آیت کے علاوہ کوئی شخص اگر یوں کہہ دیتا, والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ, ہم کے بغیر, تب بھی عربی گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن هذا من باب التوکید, لیکن یہ تأکید کی جا رہی خصوصی طور پر کہ یہ لوگ ہی اصحاب المشأمہ ہیں. المشأمہ یعنی الشمال او الشؤم, مشأمہ کے دو معنی ہیں, یا تو داہنے ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ, جو کو بائیں ہاتھ میں نعوذ باللہ نام اعمال دیا جائے گا, او الشؤم, شؤم کسے کہتے ہیں؟ نحوست کو, یہ اس سے نحوست مراد ہے. علیہم نار مؤصدہ, یا تو منحوس رہے زندگی ساری, اللہ کے جھٹلاتے رہے, نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے رہے, یا پھر ان سے مراد اور جو اصحاب المشأمہ ہے, جو جن کو بائیں ہاتھ میں جو ہے نام اعمال ملے گا, اور دونوں معنی میں کوئی فرق, جو جس نے زندگی نحوست میں گزاری ہے اور کفر اور نافرمانی پر گزاری ہے, تو اس کے آخرت میں نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ہی ملے گا. علیہم نار مؤصدہ, آخری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, علیہم نار مؤصدہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اے علیہم نار مغلقۃ, ایسی آگ جو ان پر بند کر دی گئی ہے, باہر جانے کا کوئی ایکسس, کوئی راستہ, کوئی ایگزٹ نہیں ہے, مکمل بند ہے, آگ ہے اور بند ہے. لا یخرجون منها ولا یستطیعون الی ذلک سبیلا, نہ تو وہ اس سے نکلیں گے اور نہ ہی نکلنے کا کوئی راستہ پائیں گے. نسأل اللہ ان یجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة انه سميع مجیب, آمین رب العالمین. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرک واتوب الیک.